आवाज है दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
मुझे बहुत डर लगता है, फिर बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली ऐसा करंट लगाते
हैं। फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज। हमारे आज के प्रोग्राम के में मामूल के मुताबिक कहानियाँ भी हैं, मेहमान भी हैं। और इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू करूँ और आपका तारुफ करवाऊँ, आपको ये बता दूँ कि आप मुफ्त कॉल कर सकते हैं इस प्रोग्राम के दौरान 0800-777-789 यानी 0800-777-789 पर। तो हमारी पहली कहानी हमें भेजी है रहमत अली शाहीन ने, चोनिया कसूर से, और गांव का नाम है इनके हसना। इस प्रोग्राम के लिए वैसे आमतौर से तो हम एक सरप्राइज गेस्ट लाते हैं, लेकिन इनका मसला कुछ इतना आम नौयत का है, मतलब उसके हल से बहुत से लोगों को फायदा हो सकता है। तो पहले मैं मेहमान का तारुफ करवा दूं। राजा जफरुल हक हमारे साथ हैं, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और इसके अलावा सेनेटर हैं, मारूफ रहनुमा हैं। आप उनसे बखूबी वाकिफ हैं हमारे सियासी प्रोग्रामों में। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। राजा साहब आपको आवाज आ रही है? राजा जफरुल हक साहब, मेरा ख्याल है उनको हमारी आवाज नहीं आ रही। जी हम दोबारा उनको फोन करते हैं। तो चलिए कहानी हम शुरू करते हैं और फिर हम रहमत अली शाहीन से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन पहले कहानी सुनते हैं रहमत अली शाहीन चोनिया कसूर से।
मेरा नाम रहमत अली शाहीन है, गांव हसना, डाकखाना इलाहाबाद, तहसील चोनिया, जिला कसूर। मैंने अपना बचपन बहुत सी तकलीफों में गुजारा है। जब मेरी उम्र 2 माह की थी तो मेरी दाई टांग की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। अभी पहले वाले फ्रैक्चर को 6 ही माह गुजरे थे कि मेरी बाई टांग भी फ्रैक्चर हो गई। इस तरह मेरी दोनों टांगें कमजोर हो गईं और मैं चलने फिरने से काफिर हो गया। मेरे वालिदैन ने मेरा बहुत इलाज करवाया मगर सूदमंद साबित ना हो सका। मुझे टांगों की ऐसी बीमारी लग गई जिसकी वजह से हर 6-8 माह में मेरी कोई ना कोई टांग की हड्डी टूट जाती। मेरे साथ ये सिलसिला 20 बरस तक जारी रहा। इसी दौरान जब मेरी उम्र 10 बरस की हुई तो मेरे वालिदैन ने मेरी पढ़ाई के बारे में सोचा। हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल था। मेरी वालिदा मुझे गोद में उठाकर स्कूल छोड़ आती और छुट्टी के वक्त घर ले आती। कभी फ्रैक्चर की वजह से मुझे स्कूल से लंबी छुट्टियां भी करनी पड़ती और तकलीफ कम होती तो फिर स्कूल जाना शुरू कर देता। इन्हीं दुखों और इंतहाई मुश्किलात में मेरी वालिदा मोहतरमा ने मुझे मिडिल तक तालीम दिलवाई। मिडिल पास करने के बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे 3 पहियों वाली साइकिल खरीद कर दी, जो मेरे लिए बहुत कार आमद साबित हुई। मैं आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर जाने लगा। अब मेरा दिल चाहता था कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरी माली मुआवनत हो सके। इस बात का जिक्र मैंने अपने एक दोस्त से किया। मेरे दोस्त ने प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल साहब से बात की और मेरी सारी सूरत हाल उनके सामने रख दी। इस तरह मेरे दोस्त ने मुझे प्राइवेट स्कूल में टीचर रखवा दिया। स्कूल के प्रिंसिपल बहुत हमदर्द इंसान थे। मैंने जमात डोम पढ़ाना चाहा, प्रिंसिपल साहब ने इत्तेफाक किया और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे 500 रुपया महाना तनख्वाह पर रखा था। मैं बहुत खुश था क्योंकि अब मेरी माली मुश्किलात में काफी हद तक कमी आ गई और मेरे वालिदैन का माली बोझ भी कुछ हल्का हुआ। घर से स्कूल का फासला 3 किलोमीटर था। मेरे साथ चंद शागिर्द हमारे गांव के भी होते, जो मेरी मदद के लिए साइकिल को धक्का भी लगा दिया करते थे। मैंने 2 साल तक सिर्फ 500 रुपये में ही दिल लगाकर बतौर प्राइवेट स्कूल टीचर बच्चों को पढ़ाया। मेरी क्लास का रिजल्ट 85% रहा। 2 साल के बाद प्रिंसिपल साहब ने मेरी तनख्वाह 500 से बढ़ाकर 600 रुपए कर दी। एक दिन मैंने स्कूल से वापस आते हुए एक दुकान में चंद कंप्यूटर पड़े हुए देखे। पूछने पर मालूम हुआ कि ये बच्चों को कंप्यूटर कोर्स करवाने के लिए रखे हुए हैं। मेरे दिल में आगे पढ़ने का जज्बा था, इसलिए मैंने स्कूल से छुट्टी के बाद कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया। वहाँ मैंने 6 माह लगाए और कंप्यूटर के मुतालिक बहुत कुछ जाना। मेरी तालीम चूँकि मिडल थी, इसलिए मुझे कंप्यूटर के मुतालिक प्रोग्राम्स में काफ़ी मुश्किलात पेश आती। मैंने 2004 में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद दाखिला भेज दिया। चंद माह के बाद किताबें आ गईं और मैंने पढ़ाने के साथ साथ खुद भी पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने 2 सेमेस्टर पास कर लिए तो मेरे पास कुछ पैसों की कमी हुई, जिससे मेरी तालीम में रुकावट आ गई। मैं अगले सेमेस्टर का दाखिला ना भेज सका और मुझे इसका बेहद अफसोस हुआ। अगले साल फिर दाखिला भेजकर अपने तालीमी सफ़र को जारी रखा। आखिरकार मेरी मैट्रिक मुकम्मल हो गई। मैट्रिक होने के बाद भी मेरी तनख्वाह में इजाफा ना हो सका। इस माली बोझ को कम करने के लिए मैंने प्राइवेट स्कूल छोड़कर घर पर लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए और मेरे पास फिर से पैसे आना शुरू हुए। मैं एक दिन चंद बच्चों के दाखिले के लिए अपने गांव के स्कूल में गया तो वहां के हेडमास्टर साहब के पूछने पर मैंने उन्हें बताया मैट्रिक कर चुका हूं और कुछ साल प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा चुका हूं। स्कूल की तनख्वाह ना काफी होने की वजह से स्कूल छोड़कर अब सिलाई का काम करता हूं। मेरी तालीम और पढ़ाने के तजर्बे से हेडमास्टर साहब बहुत मुतासर हुए। उन्होंने मुझे उसी स्कूल में 1000 रुपया महाना तनख्वाह पर पढ़ाने की ऑफर की। अगले दिन जाकर मैंने बतौर स्कूल काउंसिल टीचर अपना काम शुरू कर दिया। मैंने जमात टोम का चार्ज लिया और बच्चों से तारुफ के बाद उन्हें पढ़ाना शुरू किया। सालाना इम्तिहान के बाद रिजल्ट मुरतब किए गए तो मेरी क्लास का रिजल्ट निस्बतन बहुत अच्छा था। मैं 6 घंटे स्कूल ड्यूटी करता और फारग वक्त में कंप्यूटर पर कंपोजिंग भी करता, जिससे मेरे माली बजट में मजीद बेहतरी आई। 2011 में लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के दाखिलों का ऐलान किया। मैंने पहली ही फुर्सत में अपना दाखिला भेज दिया और पढ़ाने के साथ साथ अपनी किताबों का मुताला भी शुरू कर दिया। नागुजीर वजूहात की बिना पर अंग्रेजी के पर्चे में मेरी गैर हाजिरी हो गई, जिसकी वजह से मेरा तालीमी नुकसान हुआ। इंग्लिश के अलावा तमाम मजामीन में मुझे कामयाबी मिली। 2012 में मेरी एफए क्लियर हो गई। अब मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बीए का दाखिला भेज चुका हूं और गुज़श्ता 2 सालों से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बतौर स्कूल काउंसिल टीचर सिर्फ 100 रुपया महाना तनख्वाह कर अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। इस महंगाई के दौर में कोई उस्ताद इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा कर सकता है। अब मेरे वालिदैन ना सिर्फ बूढ़े हो चुके हैं बल्कि मेरी वालदा मोहतरमा और वालिद अक्सर बीमार रहते हैं। मेरे वालिदैन की दरीना ख्वाहिश है कि उनके जीते जी मुझे कोई सरकारी जॉब मिल जाए ताकि मैं रिज़्क़ हलाल कमाकर बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकूं। तमाम सुनने वालों को ये पैगाम देता हूँ कि किसी भी परेशानी की वजह से हौसला ना हारें, हिम्मत जारी रखें, तभी तो कामयाबी उसका मुकद्दर बनेगी। अल्लाह हाफिज।
तो सामिन कहानी आपने सुनी, बड़ी एक पुरअसर कहानी थी और हिम्मत और हौसले की भी थी। राजा जफरुल हक साहब से तो मैं आपका तारुफ करवा चुकी हूँ, उनका फोन कट गया था, वापस आ गए। दूसरे हमारे मेहमान हैं इसरारुद्दीन इसरार साहब, जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के सूबे के कोऑर्डिनेटर हैं, यानी प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हैं। तो राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। इसरार साहब अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, मुझे मालूम नहीं कि आपने कितनी कहानी सुनी, थोड़ा बहुत आपका अंदाजा हुआ होगा रहमत अली शाहीन की कहानी का। तो
ये मैं सोचती हूँ कि ये कहानी जो है ये कोई एक फर्द की नहीं है या चंद 100 लोगों की नहीं है, बल्कि हमारे अपने मुल्क के अंदर हमारे मुआशरे में हजारों लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, हालात नामुनासिब होने की वजह से वो अपनी जिंदगी की दौड़ में उनको बहुत तगड़ी दौड़ करनी पड़ी और मुआशरे में कोई ऐसा उनको हौसला नहीं मिला जिसकी वजह से जो तरक्की वो करना चाहते थे उसमें खासी रुकावटें आई। लेकिन ये बाहिमत लोग हैं जो अपना ये सफर जारी रखे हुए हैं। मुझे बहुत रंज हुआ, दुख हुआ कि इनको इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी। मैं एक अदारे का भी सेक्रेटरी जनरल हूँ, वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस का।
अच्छा।
तो मैं उसकी तरफ से इनको कोई 5,000 रुपया माहवार भिजवाता रहूंगा जब तक कि ये अपनी तालीम जो ये कहते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी से हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो जब तक कि इनकी तालीम मुकम्मल नहीं होती मैं इंशाल्लाह ताला ये हकीर सी रकम इनको पेश करता रहूंगा।
राजा साहब, ये तो इनके लिए मेरा ख्याल है बहुत ही जबरदस्त एक चीज है। इसकी वजह ये है कि ये बेचारे 1,000 से भी कम तनख्वाह पर जो रेगुलर नहीं है। रहमत, आपको आवाज आ रही है?
जी बाजी, आपकी आवाज आ रही है।
तो आपने राजा साहब ने जो बात कही सुनी है आपने?
जी, मैं राजा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ
जी। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपको कोई नौकरी मिल जाए, तो राजा साहब क्या ये मुमकिन है कि इनको कोई नौकरी बजाय इसके कि ये पैसे उनको
दे? हो सकता है, वो भी हो सकता है, होना भी चाहिए। Yeah.
जी, क्योंकि ये तो मुझे मालूम नहीं कि ये लाहौर से कितनी दूर है, गांव हसना इनका चुनिया में रहते हैं, तो इनको अगर एक क्योंकि मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये बहुत ही नौजवान खुददार किस्म के नौजवान हैं, और बेशक ये 5,000 भी जो आप दे रहे हैं तो एक तरह का स्कॉलरशिप है, इसमें कोई इनकी खुददारी के मुनाफी बात नहीं है कि पढ़े लिखे अपने वालदैन का इलाज करवाए, लेकिन ये कि अगर इनको एक नौकरी मिल जाती तो बहुत ही अच्छी बात थी। वो
मैं उसके लिए भी कोशिश करूंगा जी।
अच्छा।
मैं उसके लिए भी कोशिश करूंगा। मजदूरों का कोटा होता है और वो ये नौकरी पर कुछ वक्त तो पाबंदी रही, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये 1 महीने के बाद हालात कुछ बेहतर होंगे इलेक्शन के फौरन बाद। अब तो वक्त ही थोड़ा रह गया इलेक्शन में
जी।
तो मैं कोशिश करूंगा जी कि ये मेरा अगर नंबर इनको दे दें तो वो मुझसे रब्ता कर लें, या इनका अगर कुछ टेलीफोनिक रब्ता हो तो वो मुझे दे दें, तो मैं खुद इनसे रब्ता कर लूंगा।
मैं बिल्कुल इनका नंबर आपको दे दूंगी, लेकिन क्या मतलब आपकी इजाजत अगर हो तो मैं आपका जो सेल फोन नंबर है ये इनको दे दूं?
उनको दे दें जी।
अच्छा,
दे दें।
क्योंकि ये और मैं दोनों आपको भी दे दूंगी। अच्छा राजे साहब, आपने अभी ये कहा मजदूरों के कोठे की बात हुई, तो रहमत आप मुझे बताइए कि क्या इसरार साहब अभी सिलसिले में काफी हमें मुफीद बातें बताएंगे, लेकिन रहमत आपको ये बात मालूम है कि मजदूरों का एक कोटा होता है, और आपने कभी उसके लिए कोशिश की?
जी, मजदूरों का कोटा तो होता है, लेकिन मैंने वगैरह वाला पंजाब को इनडायरेक्ट अप्लाई किया था, तो वजीरे आला पंजाब के मॉनिटरिंग फोर्स स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर ने अंडर डिसेबल कोटा के तहत अपॉइंटमेंट के लिए एडीओ साहब को लिखा था।
अच्छा।
जिसकी एक कॉपी मुझे भी वसूल हो गई थी। एडीओ साहब ने मॉनिटरिंग फोर्स को जवाब में लिखा कि टीचर भर्ती के लिए बीए तालीम होना जरूरी है।
अच्छा।
तो इस वजह से उन्होंने दरखास्त रिजेक्ट कर दी।
तो मगर ये तो कुछ एक माकूल रीजन मालूम होता है, क्योंकि राजा साहब इसमें ये रियायत और कोई नहीं हो सकती ना, अगर मजदूरों का कोटा है तो उसमें बेसिक क्वालिफिकेशन की
वो तो सरकारी और मुलाजमतें बहुत होती है जी।
अच्छा।
महकमा तालीम के अलावा भी बहुत होती है, लेकिन एफए तो इन्होंने किया हुआ है,
और कंप्यूटर का कोर्स भी किया हुआ है, कंप्यूटर अच्छा जानते हैं काफी,
कंप्यूटर का कोर्स भी किया हुआ है। तो आप इन्हें मेरा नंबर दे दें, मैं इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ, अल्लाह ताला में सभी बलसबाब है, कोई ना कोई सबाब निकल आएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया राजे साहब, मुझे पूरी उम्मीद थी आपको दावत देते हुए कि आप जरूर इनका मसला हल कर देंगे, तो
इंशाल्लाह
बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको जाने देती हूँ क्योंकि काफी देर जगाया मैंने आपको इस प्रोग्राम की वजह से, मेहरबानी बहुत बहुत। तो सामिन, राजा जफरुल्लाह साहब थे पीएमएलएन के चेयरपर्सन और सेनेटर, हम उनके शुक्रगुजार हैं, ये इन्होंने वादा किया है रहमत का। रहमत, अब आप बात कीजिए इसरार साहब से, इसरार साहब हमारे साथ हैं, और इसरार साहब अब आप मुझे बताइए इसरार साहब के जैसे ये तो एक मसला है, एक फर्द का शायद हल हो जाए, लेकिन क्या इनके लिए सही रास्ता क्या था और क्या है काम करने का? इसरार साहब आवाज आ रही है आपको मेरी?
जी 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 शहनाज साहिबा
जी बताइए आप।
जी आवाज आ रही है।
अच्छा मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब आप थोड़ा गाइड कीजिए।
जी जी इनके लिए ये जो माजरूम का जो स्पेशल पर्सन का पाकिस्तान में है, ये बुनियादी तौर पर इनके लिए लॉस वगैरह तो बने हुए हैं और इनके राइट्स के लिए बहुत सारा काम लॉस की शक्ल में तो मौजूद है, लेकिन जब हम इनको उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है।
अच्छा
तो इसीलिए हम जब इनके राइट्स के हवाले से जब हम काम करते हैं तो हम इस चीज को मद्देनजर रखते हैं कि इनके राइट्स के लिए जो लॉस बने हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को कैसे इंश्योर किया जाए। उसके लिए हमारे पास बेस्ट जो वे होता है, अब रिसेंटली हमने गिलगित-बल्तिस्तान में भी ये काम किया है कि ये लोग हैं वल्नरेबल कम्युनिटीज जो होती हैं इनको ऑर्गेनाइज किया जाए और इनका ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर सबसे पहले तो बुनियादी काम ये अपने राइट्स के हवाले से अवेयर हो जाए कि इनको लॉस के अंदर क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, और उसके बाद फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये अपने उसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। उसमें फिर ये लॉबिंग भी करते हैं और ये लोगों के साथ जो है इनकी एक प्रेशर भी डेवलप करते हैं, बाज दफा ये एहतजाज पर भी उतर आते हैं और बहुत दफा ऐसा होता है इनकी लॉबिंग की शक्ल में ही इनके मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बुनियादी काम है जो अगर ये कम्युनिटीज करें और इनके साथ जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इस तरह की कोऑर्डिनेशन रखें और इनको एक प्लेटफॉर्म में जमा करें और इनकी मदद करें ऑर्गेनाइज होने में और बेहतर तौर पर अपनी राइट्स की जो मूवमेंट है उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ाने में उनकी मदद की जाए तो इनके राइट्स को हम इंश्योर कर सकते हैं।
अभी हम थोड़ी एक कहानी सुनाएंगे इसरार साहब, और उसी कहानी के जरिए मेरा दरअसल आपसे तारुफ भी हुआ, और उसमें रहमत मैं आपको बता दूं कि आप ही की तरह के एक नौजवान ने ऑर्गेनाइज किया है, पूरा एक मुहिम चलाई और जो गिलगित-बल्तिस्तान के माजूर अफराद थे उनकी एक एसोसिएशन बनाई, तो वो हम अभी कहानी सुनेंगे। लेकिन मैं इसरार साहब अपने कुछ कॉलर्स को ले लूँ, वो कुछ सवाल पूछना चाहेंगे यकीनन। मोहिब अली खोसो है दादू से। जी मोहिब अली खोसो। वालेकुम सलाम भाई।
जी जिला दादू तलका खैर गाँव बुरड़ा से हाफिज मोहिब अली खोसो अर्ज कर रहा हूँ।
जी हाफिज।
मैंने रहमत भाई का कहानी मैंने सुना, मुझे इसके हौसले पर मुझे इतनी खुशी हुई है। वैसे ही मुझे भी अंदाजा था कि जो लोग कुछ हिस्से से माजूर होते हैं उसमें, चाहे आंखों से हो चाहे पैरों से हो, यानी मतलब जो भी माजूर है, लेकिन अल्लाह तला उनको जहन रखता है कि वो उसकी सलाहियतें बहुत होती है, लेकिन वो अपने सलाहियत जो मना रहे हैं उसका मौका उनको बहुत कम मिलता है। जिस तरह मैं दादू का आपको मिसाल दूँ कि मुकम्मल दादू जिले में कोई भी स्पेशल एजुकेशन की कोई इदारा कोई भी नहीं है कि हम तालीम हासिल कर सकें या कुछ इस तरह जो है ना, हमें मौके फराम नहीं किए जाते हैं। मेरी ये जो किसी इदारे से आपके साथ दोस्त उनसे गुजारिश है कि ये हमारे इशू को बाकायदे उसको उठाएं और ये हमारी बात पहुँचाएं कि दादू जिले में क्यों स्पेशल एजुकेशन कोई
भी नहीं। मोहिब अली खोसो ने तो बड़ी काम की बात पूछी, आपको अंदाजा है इस बात का कि दादू पूरे दादू में कोई ऐसा इदारा नहीं जो नाबीना अफराद के लिए काम करे? इसरार साहब को मेरे हाल पर फोन कर दिया या उनको इसरार साहब?
जी जी।
ये इनका मोहिब की बात आपने सुनी, मोहिब ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप उनकी आवाज पहुंचा सकते हैं अपने इदारे तक कि दादू जिले में पूरे नाबीना अफराद के लिए कोई ऐसा रिहैब का इदारा नहीं है?
ऐसा कोई इदारा तो वहाँ पर गालिबन मौजूद नहीं है। नेशनल सतह पर पाकिस्तान के लेवल पर लोग काम करते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरूर दादू में कोऑर्डिनेटर मौजूद होंगे। जरा अगर ये वहाँ पूछे लोगों से तो इनको बताया जा सकता है कि वहाँ पर कोऑर्डिनेटर मौजूद होंगे, उनसे अगर राबिता करें और वो फिर यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हेड ऑफिस में राबिता करें तो इससे एक लिंक बन सकता है और इन तक ये इनकी इंफॉर्मेशन में ये बात आएगी कि कौन कौन से इदारे काम करते हैं और दादू में उनकी पहुंच है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो कैसे
क्यों नहीं है। और हम कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं कुछ ढूंढ के निकालूं किसी को। अच्छा शाहजमान है बलूचिस्तान से। जी शाहजमान सलाम अलैकुम। और उनका फोन ड्रॉप हो गया। मोहम्मद हसन कोहिस्तान से। मोहम्मद हसन साहब। मोहम्मद हुसैन साहब
جی محمد حسین شیخر دبیر پارا سراؤں جی باجی.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام باجی. میں نے کہانی تو سنی نہیں, میں بہت کوشش کی لیکن نمبر ملاتے ملاتے وہ کہانی تو نکل گئی, لیکن مجھے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنی کہانی ہمیں سنا دیجیے ذرا, کہیں موقع ملے تو.
کیا چیز؟ اپنی کہانی؟ میری کہانی؟
جی جی اپنی کہانی.
میں اپنی کہانی سناؤں گی تو آپ لوگ کی کہانیاں کیسے سنیں گے؟ میرا خیال ہے مجھے کہانیاں سننے ہی دیجیے فی الحال, اور جب سب کہانیاں ختم ہو جائیں گی پھر میں ضرور اپنی کہانی. اچھا ذوالفقار محمد حسین, شکریہ. ذوالفقار علی شاہ ہے تھر پارکر سے. جی ذوالفقار علی شاہ.
بھائی السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھائی.
ذوالفقار علی شاہ کرو, آپ نے جو بھی کہانی سنائی ہے بہت اچھی کہانی لگی.
جی
اور مقصد یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا, اسی وجہ سے جو آپ نے اس مزدور کی جو مدد کی ہے بڑی خوشی کی بات ہے. میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے
جی,
یہ کہ آپ نے وائس آف امریکہ سے ایک آپ کے ہم نام آتی ہے باجی شہناز نفیس غالب کا نام ہے
جی. اچھا میرا خیال ہے ان کا ذوالفقار کی کال کٹ گئی ہے, اور اب ہمارے ساتھ کالرز تو مزید نہیں ہیں, ہم مزید کال لیں گے, لیکن ہم پہلے اپنی اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں. اسرار صاحب کو خاص طور پہ میں کہانی سنانا چاہتی ہوں, یہ ہے ارشاد کاظمی کی کہانی. ارشاد کاظمی کو بھی ہم فون پر لیتے ہیں. اور ارشاد کاظمی ایک بڑے باہمت نوجوان ہیں, گاؤں دنیور گلگت سے ان کا تعلق ہے, اور یہ نابینا ہے. انہوں نے کس طرح یہ زندگی میں آگے بڑھے اور انہوں دوسروں کے لیے کس طرح کام کیے, کہانی سنیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے. میری تاریخ پیدائش 28 دسمبر 1984 ہے. میری بینائی بچپن ہی سے بہت کمزور ہے, اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں مسلسل چشمے استعمال کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بچپن ہی سے مجھے نائٹ بلائنڈنیس کا مسئلہ بھی درپیش ہے, جس کی وجہ سے میں رات کے ٹائم پر کسی قسم کی نقل و حرکت کرنے سے خاصے رستا تھا. بچپن میں جب میرے سارے ہم عمر رات کے وقت شادی بیاہ سمیت دیگر تقریبات میں جاتے تھے, تب میرے دل میں بھی حسرت ہوتی تھی کہ کاش میں بھی جا سکتا, لیکن ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا. ابتدائی تعلیم میں نے اپنے محلے میں موجود گورنمنٹ پرائمری اسکول سے حاصل کیا ہے. ابتدا میں نظر کے چشمے استعمال کرتے ہوئے مجھے کتابوں کے مطالعے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی, تاہم بلیک بورڈ سے دور بیٹھنے کی صورت میں مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. پرائمری پاس کرنے کے بعد میں نے اپنے گاؤں کے ایک پرائیویٹ اسکول میں داخلہ لیا, جہاں ایوننگ شفٹ میں لڑکوں کو پڑھایا جاتا تھا. یہاں مجھے بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ اکثر کلاس رومز میں روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا, بلیک بورڈ مشکل ہی سے نظر آتا تھا. اس کے علاوہ اسکول میرے گھر سے کافی فاصلے پر تھا, اور تقریباً شام کے ٹائم پر چھٹی ہوتی تھی, لہٰذا گھر واپسی کے وقت سڑک پر مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. امتحانی مراحل کے دوران جھجھک کی وجہ سے اساتذہ کو کمزور بینائی کے بارے میں نہیں بتا پاتا تھا, جس کی وجہ سے اکثر امتحانات میں کم نمبر آتے تھے. یہی مسئلہ میرے ساتھ میٹرک کے امتحان کے دوران بھی پیش آیا, اور اپنی جھجھک اور خوف کی وجہ سے میں ایگزامینر کو اپنا مسئلہ نہیں بتا پا سکا, جس کی وجہ سے ایگزامینیشن ہال میں کم روشنی کی وجہ سے میرے رزلٹ پر منفی اثرات پڑے. میٹرک پاس کرنے کے بعد میں نے بوائز ڈگری کالج گلگت میں ایف اے کا داخلہ لیا, اور بہت ہی آسان مضامین کا انتخاب کر لیا تاکہ آسانی سے میری ایف اے ہو سکے. 2003 میں میں نے ایف اے کا سالانہ امتحان جو کہ فیڈرل بورڈ اسلام آباد کے تحت ہو رہا تھا میں کامیابی حاصل کر لی. جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے. میرے والد محکمہ صحت میں ڈسپنسر ہیں, اور ہم پانچ بہن بھائی ہیں. چونکہ ہم تمام بہن بھائیوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا, اور ساتھ ساتھ گھر کے اخراجات بھی چلانے پڑتے تھے, لہٰذا ہم تمام بہن بھائیوں کے تعلیم کے حصول کے عمل میں بریک لگتا رہتا تھا. ایسا میرے ساتھ بھی ہوا, اور ایف اے کرنے کے بعد کافی سالوں تک مجھے انتظار کرنا پڑا, کیونکہ اس دوران میرے دیگر بہن بھائی بورڈ کی امتحانات دے رہے تھے, اور گھر کے مالی حالات مجھے بی اے میں داخلہ لینے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. اس دوران میری نظر آہستہ آہستہ مزید کم ہونے لگی. میرا چیک اپ گلگت کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے علاوہ اسلام آباد میں لے جا کر بھی کروایا گیا, لیکن ڈاکٹرز نے مجھے نہیں بتایا کہ مجھے دراصل کون سی بیماری لاحق ہے. میری تعلیمی کیریئر میں تعطل کا سلسلہ طویل ہو گیا, اس میں گھریلو مالی معاملات کے علاوہ میری ذاتی کوتاہی بھی شامل تھی۔ تعلیمی کیریئر میں تعطل کے دوران میں نے مقامی اخبارات کے لیے اعزازی طور پر رپورٹنگ اور مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ میں علاقے کے ہفت روزہ اخبارات کو اپنے گاؤں کے مسائل کے بارے میں لکھتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے علاقائی سطح پر میری ذاتی شناخت بھی ہوتی گئی۔ اسی دوران مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری بینائی بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے۔ ایک دن یوں ہی روٹین چیک اپ کروانے کے لیے گلگت کے ملٹری ہاسپٹل چلا گیا، جہاں آرمی کے ایک آئی اسپیشلسٹ میجر ڈاکٹر آصف صادق نے میرا تفصیلی معائنہ کیا، اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میری آنکھوں کو آر پی کا مرض لاحق ہے، جو کہ ایک موروثی بیماری ہے۔ واضح رہے کہ میرے نانا بھی آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ میری آنکھوں کے ریٹینا میں دبے گہرے ہو گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ دونوں آنکھوں میں سفید موتیا بھی بنا ہے۔ انہوں نے مجھے موتیا کا آپریشن کروانے کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے مطابق میرے گھر میں والدین کو آگاہ کر کے آپریشن کروانے کا فیصلہ کیا، اور اپنی بائیں آنکھ کا آپریشن کروا لیا۔ سی ایم ایس میں آپریشن کروانے کے عمل تک مجھے پتہ نہیں تھا کہ آر پی کیا ہوتی ہے اور اس کے اثرات مستقبل میں کیا ہو سکتے ہیں۔ مجھے بس اتنا پتہ تھا کہ میں آنکھوں کی بینائی سے معذور ہو چکا ہوں، لیکن میں باہمت تھا اور کسی بھی متوقع صورتحال کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رکھا تھا۔ فوجی اسپتال کے آئی اسپیشلسٹ کے ساتھ متواتر ملاقاتوں کے باعث میری ان کے ساتھ اچھی خاصی واقفیت پیدا ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر ایک شفیق اور مہربان انسان تھے۔ ان سے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اپنے جاننے والے پانچ انتہائی غریب بچوں جن کی آنکھیں ٹیڑھی تھی کا تقریباً مفت آپریشن بھی کروا لیا۔ اس دوران میں نے اپنے لیے گورنمنٹ جاب کے حصول کے لیے بھی کوششیں شروع کر دی، اور بہت محنت و تگودو کے بعد سرکاری محکمے میں 6 ماہ کے کنٹریکٹ 4000 فکس پے ماہانہ پر مجھے نوکری مل گئی۔ ٹھیک 6 ماہ بعد میرا کنٹریکٹ کا دوران ختم ہوا تو مجھے محکمے کے ڈائریکٹر نے میرے کنٹریکٹ میں توسیع کرنے سے انکار کر دیا اور ملازمت سے فارغ کر دیا۔ میں نے پھر بھی کوششیں شروع کر دی لیکن میں ناکام رہا۔ آخر مجبور ہو کر ایک دن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے صوبائی دفتر گلگت چلا گیا، اور صوبائی کوآرڈینیٹر کو اپنی تحریری درخواست پیش کی اور اس سے مدد طلب کر لیا۔ انہوں نے میری درخواست مختلف اہم حکومتی شخصیات کو بھجوائی۔ میں وقتاً فوقتاً ایچ آر سی پی کے دفتر جاتا رہا۔ ان ملاقاتوں کے دوران ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے صوبائی کوآرڈینیٹر جناب اسرار الدین اسرار صاحب، جو کہ گلگت بلتستان کے ایک نامور صحافی، کالم نگار اور مصنف بھی ہیں، نے مجھے مشورہ دیا کہ میں دیگر آنکھوں کی بینائی سے محروم افراد کو اکٹھا کر کے ایک تنظیم کا قیام عمل میں لاؤ، تاکہ مل کر گلگت بلتستان کے معذور افراد کے حقوق کے لیے جدوجہد کر سکے۔ 5 جون 2011 کو ایچ آر سی پی کے آفس میں ہی ہم نے گلگت بلتستان کے دیگر اضلاع سے بھی نابینا افراد کو مدعو کر کے ایک اجلاس منعقد کر لیا۔ کافی بحث مباحثے کے بعد بالآخر ہم ایک ایسوسی ایشن کے قیام عمل میں لانے میں کامیاب ہو گئے، اور ایسوسی ایشن کا نام وپرا منتخب کیا گیا۔ وپرا کا مخفف ہے ویژولی امپیئرڈ پرسنز ریہیبلیٹیشن ایسوسی ایشن۔ مجھے وپرا کا جنرل سیکرٹری نامزد کیا گیا۔ وپرا کی ٹیم میں بہت اچھے اور قابل نابینا نوجوان شامل ہیں۔ ہم نے بلائنڈ کمیونٹی کے حقوق کے حصول کے لیے باقاعدہ جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ میری آنکھوں کی بینائی اب تقریباً 80% سے زائد ختم ہو چکی ہے، لیکن میرے حوصلے روز بروز بلند ہو رہے ہیں۔ میں اب علاقے کے صحافت کے ساتھ منسلک اور معذور افراد کے ایک قومی ماہنامہ پاکستان اسپیشل کا گلگت بلتستان میں بیورو چیف بھی ہوں۔ مجھے علاقے کے ایک ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ کے طور پر جانا جاتا ہے، اور میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے صوبائی کور گروپ کا بھی ممبر ہوں۔ ہماری تنظیم کی کاوشوں کی بدولت گلگت بلتستان کے مختلف سرکاری اداروں بشمول گلگت بلتستان پولیس فورس میں معذور افراد کے لیے مختص کردہ 2% خصوصی کوٹے پر بہت حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن آج بھی پورے گلگت بلتستان کے کسی بھی سرکاری محکمے میں ایک بھی بلائنڈ فرد کو مستقل سرکاری ملازمت فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ جس سرکاری محکمے سے فارغ کیے جانے کے خلاف میں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں مدد کے لیے درخواست دی تھی، میری ذاتی جدوجہد کے بدولت میری نوکری آج بھی اسی محکمے میں قائم ہے، لیکن اب فکس پہ 4000 سے بڑھ کر 7000 ہو چکی ہے۔ میں نے شادی بھی کر لی ہے اور اپنی زندگی بھی بھرپور انداز میں گزار رہا ہوں۔ میرا پیغام تمام سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ ہمیشہ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے ہی مت سوچے۔ اللہ نے ہمیں عقل اور شعور اس لیے عطا کیا ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کا بھی خیال رکھا کریں۔
تو سامعین یہ کہانی تھی اور بڑی خوشی والی کہانی تھی کیونکہ کتنا اچھا اس کا انجام ہے. سید ارشاد حسین ہمارے ساتھ ہیں. اسرار صاحب آپ کو کچھ اندازہ تھا کہ آپ کی نیکی کو اس طرح یاد کیا جائے گا اتنی محبت سے؟ بہت زبردست کام آپ نے کیا کہ پوری آرگنائزیشن شروع کروا دی آپ نے وہاں پر. تو کہانی میں یہ بھی بتا دوں, آپ سب حیران ہوں گے کہ یہ ارشاد کی آواز اتنی لڑکیوں والی کیوں ہے. تو ارشاد کی آواز لڑکیوں والی نہیں ہے, ارشاد حسین کی بہن ہے, کنیز فاطمہ ان کا نام ہے. مجھے شروع میں یہ بات بتانی چاہیے تھی. اور کنیز فاطمہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں نا؟
نہیں بھائی جی, وہ اس وقت دوسرے کمرے میں ریڈیو سن رہی ہیں.
کوئی بات نہیں. اچھا نہیں نہیں, مگر آپ بتائیے مجھے, جب میں نے کل کہانی ریکارڈ کی تھی تو آپ نے مجھے کیا بتایا تھا؟ ان کی منگنی تھی یا مائیوں تھی, کیا تھا ان کا؟
نہیں, اس روز ان کا نکاح ہو رہا تھا.
نکاح
صبح ان کا نکاح تھا, اس روز مہمان گھر میں بیٹھے تھے.
بتائیے کتنے ہم نے ایک خوشی کے موقع پہ, ویسے خوشی کی کہانی بھی تو اچھی تھی نا, تو ایک یادگار رہا ان کا نکاح اور آپ کی کہانی ساتھ ساتھ. یاد رکھیے گا ہمیشہ تاریخ. تو آپ کے دو لوگوں کے مجھے نام بتائے تھے, آصف اقبال صاحب کا بھی, ڈاکٹر جو ہیں, لیکن چونکہ اتنی دیر ہونے کی وجہ سے اور وہ ان کا تعلق فوجی اسپتال سے ہے تو وہ ان کو پہلے اپنی ادارے سے اجازت حاصل کرنی تھی, اس لیے وہ تو نہیں آ سکے. اسرار صاحب ہیں, اگر آپ ان کا زبانی شکریہ ادا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں.
جی بھائی, اسرار بھائی جو ہیں ہمارے گلگت بلتستان کے بہت بڑے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. ان کی ذاتی کوششیں جو ہیں وہ ہر وقت یہاں پر جو معاشرے کے پسماندہ طبقے ہیں گلگت بلتستان کے اسپیشلی, جن میں اسپیشل افراد ہیں اور جو خواتین کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور جو سول سوسائٹی کو آرگنائز کرنے میں ان کا جو اہم اور فعال کردار ہے, تو اس کا ہم میں تو اسپیشلی ہر وقت شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں. ان کی کاوشوں کو ہم سراہتے ہیں اور اسپیشلی جو ہمیں ہماری کمیونٹی کو, جو بلائنڈ کمیونٹی کو انہوں نے آرگنائز کرنے میں جو اہم کردار ادا کیا ہے سر بھائی نے, تو یقیناً اگر کوئی جو ہیں ہمارے جو دیگر ایکٹیوسٹ جو ہیومن رائٹس سے وابستہ وہ اس طرح کرے اور سوسائٹی کو آرگنائز کرے تو یقین
بہت بڑی بات ہے.
خود ہی جمع ہو کے, خود ہی اکٹھے ہو کے ہم خود اپنے حقوق کے لیے لڑنا, وہ جدوجہد کرنا شروع کرے تو
اچھا سب
کا جو ہے وہ اپنے.
میرے خیال میں کچھ لوگ آپ سے سوال بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو لے لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کا کال ڈراپ ہو جائے. جمال خان ہے کولو بلوچستان سے. جی جمال خان, السلام علیکم. جمال خان
ریکویسٹ ہے کہ آئی اسپیشلسٹ میں میرا ہے کیونکہ میری آنکھیں کمزور ہیں. میں پسماندہ ڈسٹرکٹ کولو کے تحصیل ماؤنٹ سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے بڑے ڈاکٹروں سے کوئی اپروچ نہیں ہے, لہذا ہم اسی پروگرام میں کسی ڈاکٹر سے پوچھے. میں جب ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے پردے کمزور ہیں, یہ پیدائشی سے اس طرح ہے, ان کا علاج نہیں ہے, لہٰذا کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کسی ڈاکٹر سے اس کے بارے میں پوچھ کر ہمیں اس کے بارے میں معلومات فراہم کریں. یا
میں آپ کو ایک ابھی سے چلیے بتا دیتی ہوں کیونکہ اس وقت میں ایک ہی پروگرام بتا سکتی ہوں آپ کو. ایسا ہے ہفتے کے روز سنیچر کو, یعنی اسی وقت 10 بجے رات کو میرا ایک پروگرام ہوتا ہے کچھ تو کہیے کے نام سے. اس میں زیادہ تر تو ویسے ہم شو بز کے لوگوں کو بلاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ آنکھوں کے ڈاکٹر سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو ہم آنکھوں کے کسی معروف ڈاکٹر کو لائیں گے اور اس دوران آپ فون کر کے آپ ضرور اپنا مسئلہ پیش کیجیے گا. اور ساتھ ہی میں آپ کو, ویسے میں خود بھی یہ جو ایک آپ نے بات کہی ہے لیکن وہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے, تو ہفتے کے دن اس پروگرام میں ہم ضرور مدد
کرتے ہیں تو نمبر نہیں مل جاتے ہیں.
اچھا تو چلیے آپ ایسا کیجیے, اپنا نمبر ثاقب کو لکھوا دیجیے, ہم آپ کو خود فون کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور غلام عباس ہیں ہمارے ساتھ میاں واری سے. جی غلام عباس صاحب. غلام عباس
السلام علیکم میڈم.
جی وعلیکم السلام بھائی.
میڈم میڈم میں اتنی خوشی محسوس کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں بات کر کے, اور میں کافی عرصے سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں لیکن میں نے جو کال ملائی ہے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ کال کر رہا ہوں, اور مجھے آپ جو لوگوں کو اتنے اچھے اچھے یہ کام کر رہی ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا صلہ دے گا کہ آپ اتنی اچھی خدمت سر انجام دے رہی ہیں.
میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی, ویسے پہلے تو خوش آمدید کہہ دوں آپ کو. مجھے خود خوشی ہوئی کہ آپ اتنے عرصے سے کوشش کر رہے تھے.
آپ کا بہت شکریہ میڈم. اور میڈم میں نا ریڈیو پاکستان اسلام آباد نیشنل پروگرام کا ایک ریگولر کالر ہوں, اور میرا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے ڈیوٹی روم میں لکھا ہوا ہے, اور پچھلے دو تین سال سے میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. میڈم نسرین نقوی اور آصف محمود صاحب میرا نمبر لکھا ہوا ہے, اور ایسے معذور افراد اور ایسے جو سلاب والے لوگ تھے ان کو میں نے گائیڈ کیا ہے.
تو پھر آپ اپنی کہانی لکھے بھیجیے نا غلام عباس صاحب. آپ ایسا کیجیے, پتا نوٹ کر لیجیے, ہمارا جو پی او باکس ہے 1353 اسلام آباد پاکستان, اس پہ اپنی کہانی لکھ کے بھیجیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایسی کہانیاں نشر کرتے ہیں جن سے دوسرے لوگ بھی لرن کریں اور انسپائر ہوں. تو پلیز آپ ضرور ہم سے کانٹیکٹ کیجیے کہانی کے ذریعے. شوکت علی انجم ڈارا والا سے. جی شوکت علی انجم, مختصر مگر جلدی سے.
السلام علیکم میڈم.
جی وعلیکم السلام.
میڈم بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں پھر وہی بات آتی ہے کہ 2% کوٹا موجود ہے لیکن لیک آف امپلیمنٹیشن, اس وجہ سے ہمارے لوگ جو وہ اس سے حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں. کافی لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ہمارے اسپیشل پرسن, میں معذور کبھی نہیں کہتا ہوں, میں ہمیشہ اسپیشل پرسن کہتا ہوں, یہ کتنے با ہمت ہے. یہ رحمت علی صاحب ہے یا ان کے بعد جو دوست
ارشاد حسین کاظمی,
ہاں جی, یہ بڑے با ہمت ہے. ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر.
اچھا سنیے شوکت صاحب, شوکت صاحب, میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ ہم آپ کا جو سوال ہے اسرار صاحب سے میں اس کا جواب پوچھوں, کیونکہ یہ ابھی انہوں نے کہانی میں کہا ارشاد نے کہ کسی سرکاری ملازمت میں 2% کوٹا نہیں دیا گیا, تو یہ بات کس حد تک صحیح ہے اسرار صاحب؟
یہ بالکل درست بات ہے
جی
کہ 2% جو کوٹا لا میں دیا گیا ہے اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, اور یہی ارشاد کاظمی نے اپنی بات میں جو ابھی بات
جی
کر رہے تھے
بالکل
ان کا بھی یہی کہنا تھا, اور ان کی کہانی میں یہ بات واضح طور پر ہمیں نظر آ رہی تھی کہ یہ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر ان کو مطلب فیسلٹی دینے کی بات کی گئی ہے, ان کے رائٹس کی بات کی گئی ہے, اور قانون میں یہ ساری باتیں موجود ہیں لاس کے اندر, مگر ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. یہی وہ بنیادی نقطہ تھا جہاں پہ آگے ہم نے سوچنا شروع کیا کہ اب لاس بھی بنے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوتی ہے, تو بیچ میں سول سوسائٹی کی حیثیت سے ہمارا رول کیا ہو سکتا ہے, ہم کیسے اس کو برج کو مطلب بلڈ کریں کہ کیسے یہ جو گیپ ہے بیچ میں امپلیمنٹیشن کا اور پھر جو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں ان کے درمیان کس طرح ہم اس چیز کو مطلب درست کر سکیں. یہی وہ بنیادی نقطہ تھا جس پہ ہم اٹکے ہوئے تھے, اور یہیں سے ہماری وہ چیز شروع ہو گئی کہ ہم نے یہ سوچا کہ ان لوگوں کو کیوں نہ ایک پلیٹ فارم میں ہم جمع کریں, پہلے ان کے رائٹس کے بارے میں ان کو ایجوکیشن ملے, یہ آپس میں خود بیٹھ
نہیں, مگر وہ تو صحیح ہے, وہ تو سمجھ میں آ گئی اسرار صاحب بات, وہ آپ نے بھی کہی اور ارشاد نے بھی, لیکن آخر میں انجام کار تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوٹا ابھی بھی مل رہا ہے. تو جب ایسا نہیں ہو اب ان کا اپروچ کیا ہونا چاہیے, کس سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں اب
یہ؟ یہی اسی کے لیے تو ان کی جدوجہد ہے.
نہیں میں کس سے کانٹیکٹ کریں سرکاری طور پہ, یہ کون سے محکمے سے کرنا چاہیے رابطہ اس سلسلے میں؟
اس میں تو ایک تو یہ ہے, دیکھے نا یہ تو تمام محکموں کی بات ہے. اب 2% کوٹے سے مراد یہ ہے کہ ایک محکمے میں نہیں ہے بلکہ تمام محکموں میں ہے. تو یہ جو وپرا جو کر رہی ہے, جو آرگنائزیشن بنی ہے گلگت میں, یہ یہی کام کر رہے ہیں. چیف سیکرٹری سے ان کی ملاقات ہو گئی, وہاں پہ انہوں نے ان کو ریئلائز کرائے, ان کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کی. چیف منسٹر سے ان کی ملاقات ہو گئی, ان کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کی. گورنر کو سینسٹائز کرنے, مطلب جتنے اسٹیک ہولڈرس ہیں تمام کو انہوں نے جا کے اپروچ کیا, ان کو سینسٹائز کیا. ابھی یہ کمنگ ڈیز میں ایک پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اس پروٹیسٹ کے پیچھے بھی ان کا یہی مقصد ہے کہ سینسٹائز ہو, جن جن کو پتا نہیں ہے
ان کو پتا لگ جائے,
اس پر امپلیمنٹیشن کرے ان کو پتا چل لگ جائے.
تو ہم ضرور کوریج دیں گے, بلکہ اپنے فیس بک پہ میں ڈالوں گی بھی, جب آپ یہ پروٹیسٹ کریں ضرور ہمیں اس کی تفصیل بھیجیں. اور میں شکریہ ادا کروں گی سرار صاحب آپ کا اور ارشاد حسین کاظمی کا. اور ساتھ ساتھ میں ارشاد سے ایک بات اور کہوں گی کہ آپ صرف بلائنڈ ایسوسی ایشن نہ بنائیں بلکہ آپ تمام معذور افراد کو شامل کریں اس میں. تو آپ کا اس کو
ایک آرگنائزیشن ابھی ریسنٹ بنی ہے گلگت بلتستان کے معذور افراد کی آرگنائزیشن, وہ فزیکلی جو امپیئرڈ لوگ ہیں ان کی آرگنائزیشن ہے, وہ الگ ہے, یہ الگ ہے. لیکن یہ فیوچر میں چونکہ اس میں بھی ارشاد کاظمی کا بڑا رول رہا ہے, یہ جو فزیکلی امپیئرڈ پرسن کی آرگنائزیشن یہ ریسنٹلی ہم نے بنائی ہے, اس کے بعد بنائی ہے.
اچھا تو چلیے بڑی خوشی کی بات ہے,
فیوچر میں یہ دونوں مل کے جدوجہد
مل کے کام. بہت شکریہ سرار صاحب آپ کا اور ارشاد آپ کا بھی. ہمارے کالر ہیں مرید خان, ان کو ہم ابھی لیتے ہیں لیکن پہلے یہ پرومو.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
اچھا سامعین, اس سے پہلے کہ ہم اگلی کہانی کی طرف جائیں جو محمد اقبال عارف کی ہے کہانی, اور اس سے میں ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں رانا عبدالمجید صاحب ان کو بھی ہم لیں, کوشش کر رہے ہیں ثاقب دونوں کو ٹیلی فون پہ لینے کی. میں ایک ضروری بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں ٹیلی فون نمبر بھیجتے ہیں کہانی کے ساتھ, اور یہ ہمارے لیے بہت ہی لمبا پروسیجر ہوتا ہے کہ وہ نمبر یا تو آپ اٹھاتے نہیں ہیں یا وہ نمبر بدل چکا ہوتا ہے یا مجھے معلوم نہیں کیا وجہ ہے. مثلاً ہمیں رضیہ بی بی نے ایک بہت ہی پراثر کہانی بھیجی تھی تحصیل کوٹ ادو ڈاکخانہ سنانوا مظفر گڑھ سے. ہم نے رضیہ بی بی کو بھی اور اس کہانی کے لکھنے والے دونوں نمبر میں مسلسل ٹرائی کر رہی ہوں کہ ان کو ریکارڈ کر سکوں, نہیں ملا. اسی طرح اسلم بروہی نے کہانی بھیجی تھی, اچھی سی چھوٹی سی کہانی تھی, مگر اسلم بروہی نے بتایا کہ ان کے فون یا موبائل کی سہولت میسر نہیں. تو موبائل تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیکب آباد میں موجود ہے, تو پلیز آپ ایک نمبر بھیجیے کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ سے بات کروں اور آپ ہمیں بتائیں اپنے بارے میں اور تھوڑا سا جو ہم اس میں کریکشن کروانا چاہتے ہیں. سعدیہ رفیق کو ہم کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ہمیں نہیں ملی. انہوں نے اسلام پورہ کوٹلی کشمیر سے بھیجا تھا. اسی طرح ایک چھوٹا سا بچہ ہے محمد, اس نے قصبہ ہٹیاں دوپٹہ سے کہانی بھیجی تھی اور بڑی پیاری کہانی تھی, ان کے ابا نے لکھی تھی, میں کہانی بہت اچھی تھی ان کے لیے لکھ کے دی تھی. تو ہم اس بچے سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کا فون نمبر کوئی اٹھاتا نہیں. تو آپ یہ سوچا کیجئے کہ ہمارا بہت وقت اس میں ضائع ہوتا ہے کہ ہم گھنٹوں آپ کو ٹیلی فون کروائیں اور یا کروائیں اور آپ نہ ملیں. تو پلیز نمبر وہ دیا کیجئے جو کہ کام کرنے والے نمبر ہوں. تو اب ہم سنتے ہیں کہانی اگلی, محمد اقبال عارف کی ہے اور وہ اسے سنا رہے ہیں.
نام محمد اقبال عارف, قوم جسڑ, چک نمبر 195, ای بی گگو منڈی, ضلع ویاڑی, پنجاب کا رہائشی ہوں. میرے والد کی 2 شادیاں تھیں, ہم کل 3 بھائی اور 7 بہنیں تھیں. میری تاریخ دیش فروری 1948 ہے. میرے والدین ضلع جلندھر سے نقل مکانی کر کے تقسیم ہند کے بعد پنجاب کے مختلف علاقوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد موجودہ گاؤں 195 ای بی گگو منڈی کی ایک چھوٹی سی بستی میں آباد ہو گئے. ہجرت کے بعد وے سرو سامانی کے عالم میں تازہ والد بطور مزارے کھیتی باڑی کرنے لگے. کلین کی زمین ضلع سانگڑھ سندھ میں ہوئی جو رسائی نہ ہونے کی وجہ سے فروخت کر دی گئی. بٹائی کی کھیتی باڑی سے بمشکل گزارا ہوتا تھا. میری عمر 8 سال کی ہوئی تو بستی کے لڑکوں کے ساتھ اپنی اپنی ایک دو دو بکریوں کو ہر روز 3-4 گھنٹے باہر لے جا کر اکٹھے چرایا کرتے. یہ سلسلہ 12 سال کی عمر تک جاری رہا. اس طرح مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا شرف حاصل ہوا. جب میری عمر 9 سال ہوئی تو بستی کے 2-3 لڑکوں کو اسکول جاتے دیکھ کر مجھے بھی پڑھنے کا شوق ہوا. ایک دن بغیر کسی کے ترغیب دلائے والدہ سے اجازت لے کر نزدیکی چک نمبر 201 اسکول چلا گیا. تیسرے روز والدہ نے قاعدہ اور تختی لے کر دے دی. میرا ابتدائی اسکول ایک چھوٹی نہر کے پار تھا جس کے دونوں اطراف درختوں اور جھاڑیوں کا گھنا جنگل تھا. نہر کے بیچ پانی سے گزرنا پڑتا. سردیوں میں ہمیں بہت تکلیف ہوتی, پاؤں پھٹ جاتے اور زخم آ جاتے. ہمارے اسکول میں ماسٹر غلام حسین مرحوم پڑھائی کے ساتھ ساتھ بزم ادب اور کھیلوں کے مقابلے اکثر کرایا کرتے تھے۔ میں کھیلوں اور بزم ادب کے پروگرام میں باقاعدہ حصہ لیا کرتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ان غیر نصابی سرگرمیوں نے ہی تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کا موقع اور ترغیب دلائی۔ اول مدرس رانا عبد المجید صاحب نے ہمیں محنت اور جانفشانی سے پڑھایا۔ وہ تختیوں پر اصلاح اور املا کی طرف خصوصی توجہ دیا کرتے۔ یہی بنیاد تعلیمی میدان میں ہماری کامیابی کا باعث بنی۔ 1961 کو جماعت پنجم کا امتحان پاس کیا، لیکن میرے والد آگے تعلیم دلوانے کے حق میں نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کون سا لڑکے کو پٹواری لگوانا ہے۔ والد دوسری بیوی کے ساتھ رہتے تھے، وہ تا یاد ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ یہ کتنے کرب کی بات ہے جو مجھ پر گزری۔ زیادہ تر لوگ بیویوں کے ساتھ نصابی سلوک نہیں کرتے، جس کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔ کم لوگ ہیں جو انصاف کرتے ہیں۔ بہرحال میرے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ماموں زاد بھائی حاجی نذیر احمد مرحوم کے اصرار پر مجھے گورنمنٹ ہائی اسکول گگو جماعت ششم میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر سال پاس ہوتا رہا۔ یوں خوف اور ڈر سے خلوص کے ساتھ شوق سے پڑھائی میں محنت کرتا کہ اگر فیل ہو گیا تو پھر مجھے اسکول نہیں بھیجا جائے گا۔ میرے والد طبعی لحاظ سے سخت مزاج تھے، یہی وجہ ہے کہ میں عملی زندگی میں کامیاب رہا۔ کام کاج میں کبھی غفلت کوتاہی یا دیر ہو جاتی تو والد صاحب سخت غصے میں آ جاتے، جس پر میں فوراً معافی مانگ لیتا اور غلطی تسلیم کر لیتا۔ سخت مزاج والد سے زندگی بھر ایک تھپڑ بھی کھانے کی نوبت نہ آئی۔ پھر وہ میری پڑھائی کی کارکردگی سے بھی بہت مطمئن اور خوش تھے۔ گھر کی مالی کمزوری بدستور قائم رہی، جس وجہ سے جماعت دہم میں ایک مضمون کی کتاب نہ خرید سکا، جس کی اس وقت قیمت 4 روپے تھی۔ استاد صاحب کے لکھوائے گئے نوٹس اور دوستوں سے کتاب مستعار پکڑ کر سالانہ امتحان کی تیاری کی۔ 1966 کو میٹرک کا امتحان نمایاں صحت میں پاس کیا۔ والدہ نے میری کامیابی کی خوشی پر دیسی شکر محلے میں تقسیم کی۔ اس وقت یہی استطاعت یا رواج تھا۔ میری کامیابی کا سہرا محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اساتذہ اکرام اور صرف والدہ کے ساتھ ہے۔ والدہ میرے تعلیمی اخراجات و دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے دن رات چرخہ کاٹ کر مزدوری حاصل کرتی۔ اس کے علاوہ گندم کے گرے ہوئے سٹے یعنی بالیاں چن کر اکٹھے کرتی اور کپاس چن کر بھی مزدوری حاصل کرتی تھیں۔ والدہ بہت صابرہ اور شاکرہ تھیں۔ والد کی طرف سے ناروا رویہ اور گھریلو حالات پر کبھی شکوہ نہ کیا۔ مجھے بہرحال والدہ عزت و احترام کا سبق دیتی رہتی تھی۔ مشکل حالات کے بڑے تھپیڑے کھائے۔ میٹرک کے بعد ملازمت کے سلسلہ میں کئی ایک اثر و رسوخ والے لوگوں سے ملے، لیکن ملازمت نہ ملی۔ آخر ایک مہربان کے مشورہ پر بورے والا ٹائپنگ سینٹر سے 3 ماہ کا ڈپلوما حاصل کیا۔ اسی دوران بورے والا داؤد ٹیکسٹائل ملز میں ملازمت مل گئی۔ عرصہ 1.5 سال کے بعد ایک رشتہ دار کی وساطت سے 1968 کو محکمہ متروکہ وقف املاک بورڈ لاہور چیئرمین کی طرف سے بطور پراپرٹی سب انسپکٹر مساوی سینئر کلرک ڈی سی آفس ضلع سانگڑھ سندھ میں تقرری ہوئی۔ 1 سال کی تعیناتی کے بعد بدقسمتی سے ایس ایس آرمی کو بھی بوجہ کمی فنڈ فارغ کر دیا گیا۔ یہ محکمہ ابھی نیا نیا وجود میں آیا تھا۔ پھر 6 ماہ تک بے روزگار رہا۔ آخر کار جناب ایم عزیز شیخ ساحر علی سینئر وکلا لاہور ہائی کورٹ اور جناب سید معاہد حسین شاہ کے دفاتر میں کام کیا۔ 1974 کو ضلع قصور میں پی ٹی سی ٹیچر کا کورس پاس کیا۔ 1975 کو ضلع سائیوال میں بطور پی ٹی سی ٹیچر مستقل بنیاد پر تقرری ہوئی۔ بی اے سی ٹی کرنے پر گریڈ نمبر 14 حاصل کیا اور اس طرح میری غربت کے بادل چھٹنے لگے۔ دوران سروس ایم اے بی ایڈ کیا تو گریڈ نمبر 16 ایوارڈ ہوا۔ 35 سال کی سروس میں 60 سالہ عمر اسکیم کے تحت گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گگو سے مورخہ 2 فروری 2010 کو ریٹائرمنٹ حاصل کی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے والدہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خدا میرے محسنوں کے درجات بھی بلند فرمائے، آمین. شکریہ باجی شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، والسلام، اللہ حافظ.
تو ہمیں جو مجھے اس کہانی میں آپ کے استادوں کا تو درجہ جو ہے جو مقام ہے، لیکن عارف صاحب آپ کی والدہ نے بہت بڑا کام کیا اس میں، آپ کو یہاں تک پہنچانے میں، آگے بڑھانے میں سب سے بڑا کردار ان کا ہے، آپ کی والدہ کا، کہ کس ذمت سے انہوں نے. تو آپ کی والدہ حیات ہے بھی یا نہیں؟
نہیں، 1989 کو وفات پا گئی تھی.
اچھا،
اللہ ان کو جائے.
تو آپ کے ایک محترم استاد جن کا آپ نے تذکرہ کیا، رانا عبد المجید صاحب. رانا صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ رانا صاحب
میرا نام
جی، رانا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی آ رہی ہے.
اچھا، تو یہ پہلے میں نے فون کیا تھا تو وہ میری بات سن سکتے تھے، تو اب کیوں نہیں سن سکتے؟
سنائی نہیں دیتا اتنا.
اچھا، تھوڑا سا ان کو دیجیے، ہو سکتا ہے سن لیں وہ.
سمجھ نہیں آ رہی اتنی.
آپ نے ریڈیو چل رہا ہے نا، اس لیے سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے وہاں ریڈیو چلا رکھا ہے نا؟
ہیلو.
اچھا اچھا اچھا، تو چلیے ہم ان سے پوچھتے ہیں، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. اقبال صاحب آپ کیا رانا صاحب سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عبد المجید صاحب سے، محمد اقبال علی.
میری ان سے بات ہوئی تھی، وہ کہتے تھے کہ قوت سماج جو ہے نا وہ بہت کم ہو گیا، 85 سال ان کی عمر ہے.
اچھا،
تو وہ زیادہ سنتے ہیں، بات ہوئی تھی.
تو شکریہ تو ادا کر سکتے ہیں آپ ان کا بھی، ان کی بیٹی ان کو کہہ دیں گے.
جی ہاں، ان کا بہت بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے ہماری تربیت کی ذہنی اور جسمانی، اور بڑا اچھے طریقے سے ہمیں پڑھایا. وہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے. اور
تو صرف میں یہ کہوں گی آپ سے، ان کی جو بیٹی بات کر رہی ہیں، کہ رانا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے ان سے، اپنے شاگرد سے ذرا ان سے کیا بات کر لیں، کچھ کہہ دیں ان کے لیے،
رانا صاحب کے لیے.
جی نہیں، رانا صاحب خود کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہیلو، میرا خیال ہے
ان کی مجبوری.
اچھا، تو چلیے آپ ہمیں، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو نعت پڑھنے کا بہت شوق تھا اور آپ ہمیں کچھ نعت سنانا چاہتے، تو دو شعر سنا دیجیے، کیونکہ بہت وقت نہیں اور کچھ کالرز بھی موجود ہیں. جی
ہاں، ٹائم جائے گا ابھی آخر پر. بسم اللہ. قدموں سے پھوٹتی ہے چمک مہتاب کی، رسالت مآب کی قدموں سے پوٹتی ہے.
سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ کی کال کچھ کٹ رہی ہے یہاں پر، لیکن ہم شکریہ ادا کریں گے محمد اقبال عارف صاحب، آپ کی ہمت کو سلام. اور جلدی سے ہمارے کالرز ایک ایک جملہ کہہ سکتے ہیں صرف، پروفیسر محمد اقبال صاحب. جی اقبال صاحب، پروفیسر محمد اقبال.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
اب وقت ظاہر ہے بہت تھوڑا رہ گیا ہے.
جی
تو ابھی اس سے پہلے جو بلائنڈ دوست گلگت سے بات کر رہے تھے،
جی
تو اس حوالے سے بات کرتے تھے، خود بلائنڈ ہوں.
جی آپ نے بتایا، آپ پہلے بتا چکے ہیں یہ بات. جی اور آپ بڑے ہمت والے ہیں اقبال صاحب. جی کہیے.
جی 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 میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو یہ جب میں نے میں پہلا لیکچرر تھا جسے جاب ملی تھی پاکستان میں نابینا ہونے کے حوالے سے اور وہ اوپن کمپٹیشن میں ملی تھی,
تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ میں نے آپ سے بھی یہ کہا تھا کہ آپ اپنی کہانی لکھ کے بھیجیے, کیونکہ ایک دفعہ آپ کو اپنی کہانی سنانی چاہیے, اس سے بہت سے لوگ بہت کچھ سیکھیں گے ہمارے پروگرام میں.
سستی ہو رہی ہے
نہیں, لیکن اب آپ کا انتظار رہے گا, آپ بھیج دیجیے کہانی اپنی ہمیں. اور سامعین اس کے ساتھ اجازت بھی دیجیے. ثاقب الاسلام اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے, شہناز عزیز کی جانب سے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں.